لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة زيارة درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
برائے کرم احرام کی پابندیوں کی وضاحت فرما دیجیے.
احرام میں یہ باتیں حرام ہیں: استائی بھائی کو سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا، سر پر ٹوپی اوڑھنا، امامہ یا رومال وغیرہ باندھنا، مرد کا سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا، مرد کا دستانے پہننا. اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو وسط قدم یعنی قدم کے بیچ کا ابھار چھپائیں. ہوائی چپل پہن لیجیے. یہ لباس کے بعد میں خوشبو لگانا، نیت سے پہلے تو لگانا سنت تھا، نیت کے بعد اب یہ لگانا بھی خوشبو حرام ہو گیا. خالص خوشبو مثلاً الائچی، لونگ، دار چینی، زعفران، جاوت، تری کھانا یا آنچل میں باندھنا، یہ چیزیں اگر کسی کھانے یا سالن وغیرہ میں ڈال کر پکائی گئی ہوں، اب چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں تو بھی کھانے میں حرج نہیں. جمع کرنا یا شہوت کے ساتھ عورت سے بوسو کنار اور بدن مس کرنا، بے حیائی کی باتیں اور کام اور ہر قسم کا گناہ ہمیشہ حرام تھا، اب اور بھی سخت حرام ہو گیا. مثلا جھوٹ، غیبت، بدنگاہی، کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا، یہ اور بھی سخت حرام ہو گئے. جنگل کا شکار کرنا یا کسی طرح بھی اس پر معاون ہونا، اس کا گوشت یا انڈا وغیرہ خریدنا، بیچنا، کھانا، اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنے ناخن کتروانا، سر یا داڑھی کے بال کاٹنا، بغلے بنانا، منہ زیرے ناپ لینا، بلکہ سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال جدا کرنا، وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا، زیتون کا یا تل کا تیل چاہے بے خوشبو بالوں یا جسم پر لگانا، کسی کا سر مونڈنا خواہ وہ احرام میں ہو یا نہ ہو، یوں مارنا، پھینکنا، کسی کو مارنے کے لیے اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا، بالوں میں جوں مارنے کے لیے کسی قسم کی دوا وغیرہ ڈالنا، غرضے کے کسی طرح اس کے یعنی جوں کے ہلاک پر باعث ہونا. احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں: جسم کا میل چھڑانا، بال یا جسم صابن وغیرہ سے دھونا، سر یا داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنا، اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹنے یا جوں گرنے کا اندیشہ ہو، کرتا یا شیروانی وغیرہ پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا، جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا، خوشبودار پھل یا پتا مثلا لیم، پودینہ، نارنگی وغیرہ سونگھنا، کھانے میں مضائقہ نہیں، عطر فروش کی دکان پر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے، کوئی ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں بے پکائی ہوئی خوشبو ڈالی گئی ہو. ہاں، کسی کھانے یا پینے کی چیز میں خوشبو تو ڈالی گئی ہو مگر اس کی مہک زائل ہو گئی ہو تو اس کے کھانے یا پینے میں کوئی حرج نہیں. غلاف کعبہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سر یا چہرے سے لگے، ناک وغیرہ منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا، لہذا اگر نزلہ ہو جائے تو رومال سے ناک پہنچنے سے گریز کرے، ٹیشو پیپر استعمال فرمائیں. بے سیلا کپڑا رفو کیا ہوا یا پیوند لگا ہوا پہننا، تکیے پر منہ رکھ کر اوندھا لیٹنا، تعویذ اگرچہ بے سیلے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہو اسے باندھنا مکروہ ہے. ہاں، اگر بے سیلے کپڑے میں لپیٹا ہوا تعویذ بازو وغیرہ پر باندھا نہیں بلکہ گلے میں ڈال لیا تو حرج نہیں. بلا عذر جسم کے کسی حصے پر پٹی باندھنا، بناؤ سنگھار کرنا ٹپ ٹاپ، جو کرتے ہیں. چادر کے سروں میں یا تہبند کے دونوں کناروں میں گرہ دینا, رقم وغیرہ رکھنے کی نیت سے جیب والا بیلٹ باندھنے کی اجازت ہے, البتہ صرف تہبند کو کسنے کی نیت سے بیلٹ یا رسی وغیرہ باندھنا مکروہ ہے. احرام میں یہ باتیں جائز ہیں, مسواک کرنا, انگوٹھی پہننا, انگوٹھی وہی پہنی جائے جو شریعت میں جائز ہو, لوگ جو ہاتھ میں آئی وہ انگوٹھی چڑھا لیتے ہیں, اگر منع کرو بولتے ہیں مدینہ شریف ہم لائیں, اسٹیل کی انگوٹھی مدینہ شریف سے لا کر پہنتے ہیں, حالانکہ اسٹیل لوہا ہے, لوہے کی انگوٹھی کو حدیث شریف میں جہنمیوں کا زیور کہا گیا اور پیتل کی انگوٹھی کو حدیث شریف میں کوتوں کا زیور کہا گیا ہے. یہ لوگ پہنتے ہیں, چھلے اجمیر شریف سے لاتے ہیں پہن لیتے ہیں, تو یہ پھر مزاروں پہ لاتے ہیں کڑے ہاتھ میں چڑھا لیتے ہیں. انگوٹھی اگر آپ نے ایک سے زیادہ پہنی ہے یا غلط پہنی ہے تو ابھی بھی اتار دیجئے گا, پہلے میں عرض کر دوں معلوم ہو جانا آپ کو. 4.5 ماشا چاندی سے کم وزن, 4.5 ماشے بنیں گے تقریباً 4.25 گرام, 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ایک انگوٹھی جس میں ایک ہی نگ ہو, ایک سے زیادہ نگ والی بھی جائز نہیں, 4.5 ماشا پورے یا اس سے زیادہ چاندی وہ بھی ناجائز, 4.5 ماشا سے کم ہونا ضروری ہے, 4.25 ماشا ہو جو بھی ہو کم ہو, اور ایک سے زیادہ انگوٹھیاں بھی ناجائز. اب کوئی بولے کہ 2-2 ماشے کی 2 پہن لی تو بھی ناجائز ہو جائے گی, یہ دو اسی بھی دھات کا چھلا اور چاندی کا بھی چھلا جائز نہیں. دھات کا چھلا پہنتے ہیں پوچھو تو بولتے ہم کو پلام مرض ہے, بواسیر کے لیے پہنتے ہیں لوگ, بواسیر کا مطلب جتنا بھی آپ زور لگا رہے ہیں چھلے پہنے انگوٹھی میں مطلب انگلی میں پہنے یا گلے میں چلنا پہنے, اس کا علاج جو ہے نا آپریشن ہے, میں تو اس کو یہ بات پہنچاؤں, میرا اپنا تجربہ ہی ہے. تو بےچارے پہن لیتے ہیں, تو اس طرح کے کام جو نا چھلا جیسے پہننا آپ بولو علاج کے لیے, تو ہر علاج کسی نے جائز کہہ دیا, علاج کے مواقع ہوتے ہیں, تو یہ چھلا پہننا ظاہر اس صورت میں جائز ہوتا اس علاج کے لیے جبکہ اور علاج نہ موجود ہوتا, دوسرے علاج بہت ہیں اس کے, اور چھلے سے میں نے تو ایک بھی مریض نہیں دیکھا جو کہہ دے کہ مطلب میرے مس سے ختم ہو گئے, اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دے, آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. بہرحال انگوٹھی جو جائز انگوٹھی ہے وہ ایک ہے, ضد نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں مزار سے لائیں, فلاں متبرک مقام سے لائیں, مدینہ شریف سے لائیں, مدینہ شریف سے لانا دلیل نہیں ہے, مدینے والے کی شریعت ہمارے لیے دلیل ہے. تو یہ ایک انگوٹھی جو شریعت کے مطابق ہے وہ اگر ہے تو پہن لیجئے. وہ سچی بات یہ کہ انگوٹھی پہننا جو عام لوگ پہنتے ہیں یہ سنت ہی نہیں ہے, اس میں کوئی ثواب نہیں ہے, انگوٹھی صرف اس کے لیے سنت ہے جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہے, جیسے مفتی ہے وہ مہر لگانا چاہتا ہے تو انگوٹھی پہن لے, لیکن فی زمانہ کوئی مفتی مہر لگاتا ہی نہیں انگوٹھی, تو میں نے نہیں دیکھا لگاتے ہوں گے, تو اب خامخواہ مفتی کو بھی پہننا سنت نہیں ہے, مہر لگانی ہو تب سنت ہو جائے گی اس کے لیے, ثواب بھی ملے گا سنت کا. یا قاضی ہے, قاضی مہر لگائے تو اس کے لیے سنت, تو جس کو نکاح رجسٹرار ہے مثلاً اس کو مہر کی ضرورت ہے, تو جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہے انگوٹھی سے وہ انگوٹھی اس کے لیے سنت ہے. عوام الناس جو پہنتے ہیں تو وہ جائز انگوٹھی جس کا میں نے بتایا نا بس وہ جائز ہے, ثواب نہیں ہے. تو جو بھی پہنے میں فوراً اتار دیں, جائز انگوٹھی کے علاوہ یہ بھی کوشش کریں تو کوشش کرنے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. مستقل اب باپ کی نشانی ہے تو وہ چڑھا لی, دادا جان کی نشانی ہے وہ بھی ایک انگلی میں ٹھونس لی, تو کئی کئی انگوٹھیاں پہن کے پھرتے ہوتے ہیں, اس کی نشانی ہے اس کی نشانی ہے. ولا حول ولا قوت الا بالله. بے خوشبو کا سرما لگانا, بے میل چھڑائے غسل کرنا, کپڑے دھونا مگر جو مارنے کی نیت سے وہ تو حرام, کپڑے دھونا بدن اس طرح آہستہ سے کھجانا, کے بال نہ ٹوٹے، چھتری لگانا یا کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا، چادر کے آنچلوں کو تہبند گھرسنا، داڑھ اکھیڑنا، ٹوٹے ہوئے ناخن کو جدا کرنا، پھنسی توڑ دینا، آنکھ میں جو بال نکلے اسے جدا کرنا، ختنہ کرنا، چوہا، چھپکلی، گرگٹ، سانپ، بچھو، مچھر، مکھی وغیرہ خبیث اور مودی جانوروں کو مارنا، سر یا منہ کے علاوہ کسی اور جگہ زخم پر پٹی باندھنا، مجبوری کی صورت میں سریا منہ پر پٹی تو باندھ سکتے ہیں مگر اس پر کفارہ دینا ہوگا، سریا گال کے نیچے تکیہ رکھنا، کان کپڑے سے چھپانا، سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا، کپڑا یا رومال نہیں رکھ سکتے، تھوڑی سے نیچے داڑھی پر کپڑا آنا، داڑھی کے جو بال لٹک رہے ہیں اس پر کپڑا ہے تو غرض نہیں، سر پر غلے کی بوری اٹھانا جائز ہے مگر سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا حرام ہے، ہاں محرمات دونوں اٹھا سکتی ہے، جس کھانے میں علاقائی دار چینی لونگ وغیرہ پکائی گئی ہوں اگرچہ ان کی خوشبو بھی آ رہی ہو، مثلا قورمہ، بریانی، زردہ وغیرہ، اس کا کھانا، یا بے پکائے جس کھانے پینے میں کوئی خوشبو ڈالی ہوئی ہو وہ بو نہیں دیتی، اس کا کھانا پینا، بادام یا ناریل کا تیل جس میں خوشبو نہ ڈالی ہوئی ہو اس کا بالوں یا جسم پر لگانا، ایسا جوتا پہننا جائز ہے جو قدم کے وسط کے جوڑ یعنی قدم کے بیچ کی ابری ہوئی ہڈی کو نہ چھپائے، لہذا محرم کے لیے اسی میں آسانی ہے کہ وہ ہوائی چپل پہنے، یہ مرد کے لیے حکم ہے، عورت کو ہڈی چھپانے کے وہ تو موزے بھی پہن سکتی ہے، بلکہ پہننے چاہیے موزے دستانے تاکہ اس کے ہاتھوں کی رنجت وغیرہ غیر مرد نہ دیکھے، پالتو جانور مثلا اونٹ، بکری، مرغی، گائے وغیرہ کو ذبح کرنا، کاٹنا، کھانا، یہ سب جائز، جو ابھی میں نے بیان کیا اس میں احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے برابر احکام ہیں، بعض میں فرق ہے، جیسے انگوٹھی کا میں نے مسئلہ عرض کیا تو وہ عورت کے لیے نہیں ہے، عورت سونے چاندی کی جتنی انگوٹیاں چاہے پہن لے، نگ ایک سے زیادہ ہو عورت کی انگوٹھی میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے، چند باتوں میں اس طرح مہینوں میں فرق ہے، سر چھپانا، بلکہ احرام کے علاوہ بھی نماز میں اور نامحرم جن میں مامو زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد اور خصوصیت کے ساتھ دیور اور جیٹھ، بہنوئی، یہ سب شامل ہیں، ان کے سامنے فرض ہے، یہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے، سر کا ایک بال بھی وہ نہ دیکھ سکے کوئی بھی غیر محرم، نامحرموں کے سامنے عورت کا اس طرح آ جانا کہ عورت کا سر کھلا ہوا ہو یا اتنا باریک دوپٹہ اوڑا ہوا ہو کہ بالوں کی سیاہی چمکتی ہو، علاوہ احرام کے بھی حرام اور احرام میں سخت حرام، محرمہ جب سر چھپا سکتے تو کپڑے کی گٹھڑی سر پر اٹھانا مدرجہ اولا جائز ہوا، سلا و تعویز گلے یا بازو میں باندھنا، غلاف کعبہ مشرفہ میں یوں داخل ہونا کہ سر پر رہے، مگر ہاں اتنی احتیاط سائیں بہن بھی کرے کہ منہ پر نہ آئے، کہ اسے بھی منہ پر کپڑا ڈالنا حرام ہے، لیکن اب پوزیشن اسی ہے کہ لوگ خوشبوئیں بہت ڈالتے ہیں تو غلاف کعبہ سے دور ہی رہے، ورنہ اس کی خوشبو آ گئی تو پھر کفارہ آئے گا، دستانے، موزے اور سدھے پہ کپڑے پہننا، احرام کی حالت میں چونکہ چہرے پر کپڑا اس طرح ڈالنا کہ چہرے سے مس ہو اسلامی بہنوں کے لیے بھی حرام ہے، لہذا نہ محرموں سے بچنے کے لیے کوئی گتا یا پنکھا وغیرہ منہ سے بچا ہوا سامنے رکھے، اس طرح بھائیوں کے لیے کچھ مفید احتیاطیں عرض کرتا ہوں، محرم کو چاہیے کہ اوپر کی چادر درست کرنے میں یہ احتیاط رکھے کہ اپنے یا کسی دوسرے محرم کے سر یا چہرے پر نہ پڑے، اکثر محرم اسلامی بھائی جو ہیں احرام کا تہبند ناف کے نیچے سے باندھتے ہیں اور پھر اوپر کی چادر بے احتیاطی کی وجہ سے پیٹ پر سے سرک جاتی ہے، جس سے ناف کے نیچے کا کچھ حصہ سب کے سامنے ظاہر ہوتا رہتا ہے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اسی طرح بعض محرم چلتے یا بیٹھتے وقت احتیاط نہیں کرتے جس کی وجہ سے بسا اوقات ان کی ران وغیرہ دوسروں پر ظاہر ہو جاتی ہے، لہذا اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت جسم کا سارا حصہ مرد کا ستر ہے اور اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی دوسروں کے آگے کھولنا حرام ہے، اور کسی کے اس کھلے ہوئے حصے کو دیکھنا بھی حرام. ستر کے یہ مسائل صرف احرام کے ساتھ مخصوص نہیں، احرام کے علاوہ بھی دوسروں کے آگے اپنا ستر کھولنا یا دوسروں کے ستر کی طرف دیکھنا حرام ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعامات ہیں، ان میں ایک مدنی انعام موجود ہے، پردے میں پردہ. آپ نے دعوت اسلامی والے جو ہیں بیٹھے ہوئے ان کو دیکھا ہوگا کہ اپنی چادر انہوں نے اپنے وہ گود میں بچھا کر لپیٹ لی ہوگی. تو ہمارے یہاں یہ پردے میں پردے کی الحمدللہ تلقین کی جاتی ہے، طلباء کو بھی مدنی منوں کو بھی جو حفظ کرتے ہیں ان کو بھی یہ سکھاتے ہیں پردے میں پردہ. حیا بہت ہی عظمت والی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے. تو ہو سکے تو آپ بھی ایک چادر رکھیے، جب وہ ضرورت ہو تو ایک چادر اور بھی ساتھ ہو. آپ اپنے اوپر 50-63 چادریں ڈال دیں، 72 چادریں ڈال لیں، کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ سر اور چہرے کو نہ چھپائیں. تو بیسیکلی چادر ایک اور رکھ لیں ساتھ میں، اور اس کو ضرورت پردے میں پردہ کر لیں، سب کے سامنے بھی اور الگ سے بھی، اللہ کے سامنے بھی، اللہ تعالی کے سامنے تو زیادہ حق ہے حیا کرنے کا. تو اکیلے میں کوئی بے پردگی کی اجازت تھوڑی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو باتیں احرام میں ناجائز ہیں اگر وہ کسی مجبوری کے سبب یا بھولے سے سرزد ہو گئی تو گناہ نہیں، مگر ان پر جو جرمانہ مقرر ہے وہ بہرحال ادا کرنا ہوگا. یہ باتیں چاہے سوتے میں سرزد ہو یا جبرن کوئی کروائے، ہر صورت میں جرمانہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اللہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وسلم.
طواف کرتے وقت کیا احتیاط کریں؟
پہلے تو یہ کہ آپ گھوم پھر کر طواف وغیرہ شروع کرنے سے پہلے جب فرسٹ ٹائم جائیں تو پہلے سارا معائنہ کر لیں، خوب نظارے کر لیں، جو سمجھ میں نہیں آتا کسی سے پوچھ لیں، اس کے بعد مستعد ہو کر آپ طواف کیجئے گا. تو اس میں آسانی ہوگی، میں کہا طواف کے دوران پوچھتے رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. جیسے کسی نے مجھے یہ چٹکلا سنایا تھا کہ دو آدمی اسی طرح حاجی بےچارے تھے، وہ طواف کر رہے تھے، دوران طواف باتیں بھی کر رہے تھے، ہم طواف کرنے کے بعد کسی کو پوچھیں گے معلومات کر کے، حضرت اسود کی زیارت کریں گے، پتا نہیں وہ کہاں ہے. ان غریبوں کو طواف کریں پتا نہیں کہ حضرت اسود، حضرت اسود کو حضرت اسود کہہ رہے تھے، کسی نے چٹکلا مجھے بتایا تھا. تو اس طرح کے تو بہت سارے وہاں بےچاروں کے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے، حیرت کی بات ہے، مسجد الحرام کو پیٹھ کر کے مزے سے وہ خوبصورت حمام بنا ہوا ہے، اور اتفاق سے بنا ہوا بھی ابو جہل کے گھر پہ ہونا، اس کی طرف رک کر کے بےچارا نماز پڑھ رہا تھا. وہ سمجھا ہوگا کہ یہی کام ہے، بےچاروں کو پتا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو کیا ادا پسند آ جائے، کیونکہ یہ اپنے معاملے میں تو مخلص تھا، وہ تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا بےچارا، پتا نہیں تھا غریب کو. تو وہاں چونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے تو اچھا خاصا آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. تو پہلے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ایک بزرگ طواف کر رہے تھے کعبے کا، اور کعبے کو سیدھے ہاتھ پر رکھ کر طواف کر رہے تھے، جبکہ کعبہ لیفٹ سائڈ ہونا چاہیے، تو وہ رائٹ سائڈ پر سیدھے ہاتھ پر لے کر اس کو طواف کر رہے تھے، انہیں سب سے الٹا ان کا کام ہو رہا تھا. تو کسی نے ان کو کہا کہ بھائی تم نے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ کہنا ہے کہ ارشاد الساری کا مطالعہ نہیں کیا، کہ اس میں یہ لکھے ہوئے احکام کہ کعبہ الٹے ہاتھ ہونا چاہیے. تو انہوں نے ان صاحب نے کہا کہ معاف کیجئے ملا علی قاری میں خود ہی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب میں نے چیری لکھی ہے، پریکٹیکل اب ہو رہا ہے. یہ چٹکلا ہے ان کا. تو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں بعض اوقات علماء بھی اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں پہلی بار جب جاتے ہیں. تو اس لیے اچھی طرح یہ رفیق الحرمین انشاءاللہ جل جلالہ 12 بار پڑھ لیں. 12 بار تو نہیں پڑھیں گے، امید نہیں ہے، میرے پاس اتنا حسن زن کہاں سے نہ ہوں. ایک بار غور سے پڑھ لیں تو بھی بڑی بات ہے، 4 یار کی نسبت سے 4 بار پڑھ لیں تو مدینہ مدینہ. کوئی تو نیت کرے اس کو پڑھیں گے. اب میں نے تھوڑا تھوڑا آپ کو بتایا, پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا.
تلبیہ پڑھ کے سنا دیں.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نبكو استماع کرنا ہوگا مردوں کو طواف کے لیے جب آگے بڑھیں گے تو اس سے پہلے کہ حجر اسود کا استلام کریں تو اس مرد استماع کریں گے. استماع کا طریقہ سن لیجئے, چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈال لیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے. یہ کندھا اب ساتوں پھیروں میں, ساتوں اشواط, ساتوں پھیروں میں دباؤ کے کھلا رہے گا اور صرف بس ہی ساتوں پھیروں میں کھلا رہے گا. جیسے ہی سات پھیرے ختم ہو گئے آٹھواں استلام کرنا سنت ہے. آٹھواں استلام کرنے کے بعد اب یہ کندھا ڈھکنا ہوگا. جو لوگ کندھا کھلا رہ کر پھرتے یہ سنت نہیں ہے, بلکہ نماز اگر کندھا کھلا رہنے کی حالت میں پڑھی تو مکروہ ہے. تو بہرحال استماع کر کے اب پروانہ وار شمع کعبہ کی گرد طواف کے لیے تیار ہو جائیے. آپ کی سہولت کے لیے حجر اسود کی عین سیدھ میں پورے مطواف یعنی طواف کی جگہ میں دیوار تک ناسی رنگ کے ماربل کا پٹا بنا دیا گیا ہے تاکہ بھیڑ میں طواف کرنے والے فرش پر دیکھ کر آسانی سے حجر اسود کی سمت معلوم کر سکیں. نیز حجر اسود کی سیدھ میں سامنے کی دیوار میں سبز ٹیوب لائٹ بھی ساری رات روشن دیتی ہے, اس سے رات کے وقت طواف کرنے والوں کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. اب استباعی حالت میں کعبے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو جائیے کہ فرش پر بنا ہوا ناسی رنگ کا پٹا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رہے. اس طرح پورا حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو جائے گا. اب بغیر ہاتھ اٹھائے اس طرح طواف کی نیت کریں. اللہم انی اريد طواف بیتک الحرام فیسره لی وتقبله منی. یہ عربی میں ضروری نہیں ہے نیت, دل میں نیت ہو. اصل تو دل کی نیت کو ہی نیت کہتے ہیں, دل میں ارادہ ہو, زبان سے کہنے تو افضل ہے. ہر عبادت کے لیے نماز روزہ وغیرہ میں زکات میں اعتکاف میں سب دل کی نیت ضروری ہے. نیت کر لینے کے بعد کعبہ شریف ہی کی طرف منہ کیے, سیدھے ہاتھ کی جانب تھوڑا سا سرکیے اور فرش پر بنے ہوئے ناسی رنگ کے پٹے پر کھڑے ہو جائیں. کیونکہ پٹے کے الٹے ہاتھ کی طرف کھڑے ہوئے تھے اور اب سیدھے ہاتھ پر سرکے اور پٹے پر کھڑے ہو گئے. اب حجر اسود آپ کے عین سامنے ہے. سبحان اللہ, یہ جنت کا وہ خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً چوما ہے. اب دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں. نماز کی طرح کانوں پر رکھنے کی ضرورت نہیں, اب دونوں ہاتھ اٹھانے حجر اسود کے سامنے کر کے پھر پڑھیں گے بسم اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ پڑھنے کے بعد حجر اسود کی طرف ان ہاتھوں کا اشارہ کریں گے جسے تھوڑا اور بڑھا کر اشارہ کر لیا اور اب اپنے ہاتھوں کو چوم لیں. اس کو کہتے ہیں استلام. بھیڑ کے وقت دھکم پیل کر کے لوگ گھستے ہیں اور پھر اپنے نمبر بڑھاتے ہیں کہ میں نے حجر اسود چوما, لوگوں کو کتنوں کو ٹکریں ماری ہوں گی, کتنوں کے پاؤں کچلے ہوں گے, کتنوں کو کونیاں ماری ہوں گی. تو یہ سب گناہ ہے. حجر اسود کا بوسہ اس وقت جائز ہوگا جبکہ ہم کسی کو تکلیف دیے بغیر کامیاب ہو جائیں تو بڑی سعادت ہے. استلام کرنے کے بعد کعبہ شریف کی طرف ہی چہرہ کیے, سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سر کیے. جب حجر اسود آپ کے چہرے کے سامنے نہ رہے اور یہ ادنا سی حرکت ہو جائے گا تو فوراً اس طرح سیدھے ہو جائیں کہ خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہے, سیدھے ہاتھ پر مڑ جائیں کعبہ شریف آپ کے الٹے ہاتھ پر ہو گیا. اور اب اس طرح چلیں کہ نہ آپ لوگوں کو دھکا دیں نہ لوگوں کے دھکے آپ کو لگیں. اگر دھکے لگتے ہیں تو رش میں تو لگیں گے, آپ کا دھکا نہ لگے. بعض اس میں بڑی مطلب زوراوری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں, عاجزی کرنے کا مقام ہے. مرد ابتدائی تین پیروں میں رمل کرتے چلے, یعنی جلد جلد چھوٹے قدم رکھتے شانے ہلاتے چلے. بعض لوگ کودتے اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, یہ سنت نہیں ہے. جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہو اور رمل میں اپنے آپ کو یا دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو اتنی دیر تک رمل ترک کر دیں, مگر رمل کی خاطر رکیے نہیں, طواف میں مشغول رہیے. پھر جو ہی موقع ملے اتنی دیر تک کے لیے رمل کے ساتھ طواف کریں. رمل کی سنت صحیح معنوں میں ادا کرتے ہوئے شاید لاکھوں حجیوں میں کوئی ادا کر سکتا ہوں. سب اپنے اپنے اسٹائل سے کہ پر تکلف انداز میں رمل کرتے ہیں, اس میں تکلف نہیں ہے. دراصل اس کی یعنی کہ وجہ تسمیہ کفار پر روب ڈالنے والا یہ انداز تھا, روب ڈالنے کے لیے ہوا تھا. ہمارے آقا نے ایسا کیا تھا, ہمارے لیے سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو کسی پر آپ جب روب ڈالتے ہیں تو کس طرح مٹھی بنا کر ہاتھ کی سینہ تان کے چلنا ہے. مضبوط آدمی جاندار آدمی جس طرح چلتا ہے کسی کو جیسے کہ وہ تڑی دیتا ہوا, تو یہ انداز کے کفار پر روب ڈالنا مقصود تھا. تو اس وقت یہ رمل کیا گیا تھا اور آج ہمارے لیے محبوب کی ادا باقی ہے. دوڑنا نہیں ہے, بھاگنا نہیں ہے, ایسی اسپیڈ نہیں کرنا کہ آپ کا سانس پھول جائے, نہ یوں کرنا ہے, یہ بھی نہیں. بس مٹھیاں بند کر کے جس طرح سینہ نکال کے چلنا ہے, چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا ہے, لیکن تھوڑی اس میں اسپیڈ بڑھ جائے گی. تھوڑی آدمی اس طرح چلتا ہے تو وہ یہ سب یعنی کہ عین فطرت کے مطابق کرنا ہے, نہ کہ تکلف. تو وہ بیچارے کرنے جاتے پر تکلف طور پہ کرتے, کر نہیں پاتے. تو اس کے لیے تو بھرپور تربیت ہو تو ہی ہو, کیونکہ ابھی تو خالی تھیوری بیان ہو رہی ہے اور وہ بھی اختصار کے ساتھ. پریکٹیکل وہاں جا کے انشاءاللہ جس قدر خانہ کعبہ سے قریب رہیں یہ بہتر ہے, مگر اتنی زیادہ قریب بھی نہ ہو جائے کہ آپ کا کپڑا یا جسم دیوار کعبہ سے لگے. اور اگر نزدیکی میں ہجوم کے سبب رمل نہ ہو سکے تو اب دوری افضل ہے. کروں کی دعائیں بھی پہلے چکر کی دعا چاہے تو پڑھ لیں, اور ہر جگہ اگر درود شریف پڑھیں تو یہ سب سے افضل دعا ہے. الحمدللہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باصفا ہے, ایسا کرے گا تو اللہ عز و جل تیرے سب کام منا دے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا. یعنی درود شریف ہی پڑھتا رہے ہر وقت, اور یہ حج کے ارکان کے لیے خاص نہیں, ویسے ہی دعا کی جگہ اگر درود شریف پڑھتا رہے تب بھی یہ سب سے افضل دعا ہے. رفیق الحرمین میں ساتوں پھیروں کی دعائیں بھی موجود ہیں, چاہے تو یہ دعائیں پڑھ لیں, چاہے تو درود پاک پڑھتے رہیں, یا نعتیہ اشعار, وہ اشعار منقبتیہ یا نعتیہ یا حمدیہ مناجات کے اشعار پڑھتے رہیں. جو دل میں آپ نے دعا کرنی ہے وہ دل کھول کے آج دعا کریں, اس سے بہتر موقع کب ملے گا کہ آپ طواف کعبہ میں اور مقبولیت کا وقت ہے, وہاں ملتزم سے بھی آپ گزریں گے, رکن عراقی سے گزریں گے, رکن یمانی سے گزریں گے, اللہ اللہ مستجاب سے آپ گزریں گے. مستجاب ایک حصہ ہے کعبہ شریف کی دیوار میں جو میزاب رحمت پر نالا شریف جس سے بارش کا پانی حتیم پر نچھاور ہوتا ہے اس کے عین پیچھے مستجاب ہے. وہاں ہر وقت 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت نے اس حصے کا نام مستجاب رکھا ہے، قبولیت کی جگہ. اور جب یہ اور جو میزاب رحمت ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میزاب رحمت کی شدت میں مدینہ منورہ، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزار فائز الانوار اس طرح تشریف فرما ہے کہ سرکار کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہے اور میزاب رحمت کی طرف ہے، یا یوں کہیے کہ کعبے کا رخ میرے آقا کی طرف ہے، کعبے کا رخ کعبے کے کعبے کی طرف ہے. تو اب اگر مستجاب کے وسط میں، سینٹر میں آپ رخ کریں گے تو اب آپ کا رخ دو کعبوں کی طرف ہوگا، اس کعبہ مشرفہ کی طرف بھی اور کعبے کے کعبے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ ہوگا. تو طواف کرتے ہوئے جب وہاں سے گزریں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی عرض کر دیجئے، بڑا پیارا موقع ہے. ہم یہ تو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، پڑھتے رہیں گے، جیتے جی پڑھیں گے، مرتے وقت پڑھیں گے، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ قیامت میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جنت میں بھی یہی نعرہ لگاتے ہوئے داخل ہوں گے. غلام مصطفیٰ جو حشر میں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا ان کے لب پہ یہ نعرہ یا یا رسول اللہ. طواف کرتے ہوئے آپ رکن یمانی سے گزریں گے، رکن یمانی کو بوسہ دینا بھی سنت ہے، لیکن اس کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ اب احرام کی حالت میں نہ دیں، لیکن اس پہ بھی لوگ عطر بہت ملتے. اگر موقع ملتا ہے ویسے احرام کے بغیر تو بھلے بوسہ لے لیں، مگر چلتے ہلتے کبھی طرف سینہ نہیں کریں گے، ویسے چلتے ہلتے موقع ملا تو چنتے ہوئے نکل جائیں گے، ورنہ وہ سیدھا ہاتھ تبرکن اس کو مس کرنا، احرام میں مس بھی مت کرنا، اتر ورنہ ہاتھ پہ لگ گیا تو کفارہ. تو پہلا جب پھیرا پورا ہوگا تو آپ ناسی پٹے کے پاس آپ پہنچیں گے، ناسی پٹا بھی بھیڑ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، دائیں طرف دور ٹیوب لائٹ سبز، پہلے بلو تھی پھر سبز ہو گئی، انشاءاللہ سبز ہی ہوگی. تو اب پہلا پھیرا کر کے وہیں آ گئے ناسی پٹے کے پاس، ناسی پٹا سیدھے ہاتھ پر ہے اور آپ کعبے کی طرف ہو گئے. اب اسی طرح پہلے جس طرح سیدھے ہاتھ پر سرکے تھے، ناسی پٹے پر کھڑے ہو کر پاؤں تلے دیکھ لیں گے ناسی پٹا ہے یا نہیں، ادھر ادھر سے اسلام حجر اسود کا نہیں کر رہے، ناسی پٹے پر کھڑے ہو کر آپ کو کرنا ہے، تو نیچے قدم کے نیچے نظر آئی جائے گا، بلکہ آپ جب حجر اسود کے قریب جائیں گے نا تو پبلک ایک دم جام ہونی شروع ہوگی، رش میں اور جام ہو جائے گی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں حجر اسود لیکن لوگ دور دور سے ہاتھ اٹھا کر یوں لہرا رہے ہوں، تو آپ مناسب پٹے پر کھڑے رہ کر اسی طرح جس طرح پہلے کیا استعلام کریں، اسی طرح سرکیں پٹے سے اتر جائیں، اور اب پھر الٹے ہاتھ پر کعبہ شریف ہو اور آپ طواف میں مشغول ہو، اسی طرح پھر تیسرا، تو کل سات پھیرے کرنے اور آٹھویں پھیرے پر بھی استعلام کرنا ہے. استعلام کرنے کے بعد اب دو رکعت واجب الطواف، چاہے نفلی طواف بھی کوئی کرے، اس کے بعد دو رکعت نماز طواف کی نیت سے وہ پڑھنے واجب ہے. احکام اس کے نفل کے سے لیکن پڑھنا اس کا واجب ہے. مقام ابراہیم پر پڑھنا افضل ہے، لیکن مقام ابراہیم پر حج کے موقع پر پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہے. لوگ گر رہے ہوتے ہیں، دھکے مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، گھورتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، پولیس والے الگ تنگ کرتے ہیں، وہاں دھکے مارتے رہتے ہیں. تو وہاں نماز ظاہر ہے اسی صورت میں پڑھیں گے جبکہ رش نہ ہو. حج کے موقع میں رش بہت ہوتا ہے، تو آپ پیچھے آ کر جہاں مسجد الحرام میں آپ کو مناسب جگہ ملے، رش نہ ہو، وہاں اطمینان سے پڑھیں. واجب الطواف اگر مسجد الحرام میں بھی آپ کو جگہ نہیں ملتی تو اپنے گھر پہ جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ نفلیں پڑھنی ہیں آپ کو اس طواف کے بعد، ہر طواف کے بعد، جبکہ وقت مکروہ نہ ہو. مکروہ وقت ہو تو بعد میں پڑھ لیں، اس کا عمر بھر وقت ہے، قضا نہیں ہے، ادائی ادا ہے. دو رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ ملتزم پر آئیں. ملتزم یہ کعبہ شریف کا جو سونے کا دروازہ ہے، اس کے اور جو کونا ہے کعبہ شریف کا، اس کونے کے دروازہ اور وہ کونا، اس کے بیچ کا جو دیوار ہے اس کا نام ہے ملتزم. ملتزم سے آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ لپٹ کر لوٹ کر لوگ دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ کعبہ شریف کے دروازے پر ہے، ایک آدھ ادھر ہے، چہرہ اس پہ رکھتے ہیں. یہ سب حج کے سیزن میں موقع بہت کم ملتا ہے، رش جن دنوں میں ہوتا ہے، تو اس کی سیدھ میں آپ دور سے کر دیں. تو حجر اسود والا کونا اور یہ باب الکعبہ دروازہ، یہ درمیان یہ دیوار ہے، ملتزم ہے. تو حجر اسود کے پٹے کو اگر آپ الٹے ہاتھ پر رکھیں، تھوڑا سا مطلب الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ پر جب ہٹتے ہیں پٹے پر، جیسے کھڑے ہو گئے اور اب سیدھے ہاتھ کی طرف اتر گئے، اب یہ آپ کے سامنے ملتزم ہے، تو دور سے ہی ملتزم کی حاضری کی نیت کرنے اور دعا مانگنے. ملتزم کی حاضری کے بعد اب زمزم شریف کی حاضری ہے کی سبیل بنی ہوئی تھی، لیکن اس بار مطاف کی توسیع کے لیے انہوں نے اس سب کو مطاف بنا دیا، اور زمزم شریف کے پاس جو جاتے تھے، کنواں شریف تو نظر نہیں آتا تھا لیکن وہ ٹیوب ویل وغیرہ لگی ہوئی تھی، موٹے موٹے کانچ یا پلاسٹک کے لگے ہوئے تھے جس سے مشین نظر آتی تھی، اب پتا چلا کہ وہ بھی بند کر دی گئی ہے. مگر مطاف کے کنارے پر زمزم شریف کے کولر لگا دیے ہیں، جو تقریباً ملتزم شریف کے سامنے، ملتزم شریف کی زیارت کرتے ہوئے آپ الٹے قدم چلتے چلتے بالآخر ان کولروں تک پہنچ ہی جائیں گے، یا کسی کو پوچھ لیں، بلکہ نظر بھی آ جائیں گے. کولر تو ہر جگہ رکھے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر رکھے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی رکھے ہوئے. اپنے پاس کولر ہر وقت رکھنا چاہیے، وہ تھرماس، وہاں آپ زمزم نہیں پیئیں گے تو کہاں پیئیں گے، وہاں موقع ہے. اس کے بڑے جالون بھی بھر سکتے ہیں، بھرے ہوئے مل بھی جاتے ہیں، اپنا خالی جالون دے کر بھی لے سکتے ہیں، پورے کا پورا بھرا ہوا جالون بھی مل جاتا ہے، تو وہ پانی کا جالون لے لیا، وہ جس کو ہم گیلن بولتے ہیں پلاسٹک کا، اور اسی سے پانی پیتے رہے اپنے تھرماس میں بھر کے ہر وقت ساتھ رکھے، اسی سے زمزم شریف پی لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کولروں سے پیئیں، تو پیئیں بھی اپنے بدن پر بھی ڈالیں، آنکھوں میں ڈالیں، کان میں ڈالیں، پیٹ پہ ملے کہ اس میں کوئی حرام نہ جائے، یہ نیت چاہیں تو کر لیں، کان میں کہ کان حرام نہ سنیں، آنکھیں بدنگاہی نہ کریں، اس طرح کی نیت ہے، یہ میری اپنی سوچ ہے، کیونکہ زمزم کے لیے ایسا ہے کہ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پینے کو بھی، زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم کو پی کر دعا کریں گے جنت کی تو جنت ملے گی، اسی زمزم کو پی کر حوض کوثر پر جامع کوثر پینے کی دعا کریں گے وہ بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب.